بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهم السلف کی شرعی حیثیت کے دروس جاری ہیں. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کیا تھا پچھلے درس میں کہ کچھ سوال بھی پوچھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کچھ مراجعہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. ریویژن کے ہمارے وقت ہوتے نہیں ہوتا، پچھلے تقریب غالباً تین یا چار درسوں میں کچھ پوچھا نہیں ہے، کچھ تیاری کی ہے یا بس ہی ہے. وہ تو بعد میں ہے، پہلے کلاس ورک کرنے، ہوم ورک بعد میں کرتے ہیں. جی، جب ہم بات کرتے ہیں فہم سلف کی، اس سے ہمارے کیا مراد ہے؟ فہم سلف کسے کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ آپ ہیں اور کون ہیں؟ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں. اچھا آپ بتائیں.
فہم سلف سے یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا مراد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مراد ہے، اس کو سمجھنا.
فہم سلف سے مراد یہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ نصوص میں سے، قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں سے، قرآن مجید کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ لینا، اور احادیث سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پا لینا، سمجھ لینے کو فہم کہا جاتا ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن نامکمل ہے. فہم سلف کی ہم بات کر رہے ہیں، کون پائے گا، کیسے پائے گا، مراد تک پہنچنا ہے، صحیح مفہوم حاصل کرنا ہے. یہ تو نصوص کی فہم کی بات آپ نے کر دی ہے، نصوص کی صحیح فہم. فہم سلف کو کیا سے کیا مراد ہے؟ فہم السلف، ابھی آپ بات آپ نے فہم کی صحیح فہم کی، تو سلف ہی تو ساتھ ہے نا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سلف الصالحین کا فہم، اور اسے اچھی تعریف تو عام لفظ ہے، بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ. بات کوئی واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ کو کہا جاتا ہے فہم السلف عام لفظوں میں. اور فہم السلف کی چند صورتیں میں نے بیان کی تھیں، یاد ہیں؟ دو صورتیں بتا دیں. فہم السلف کی میں نے چند صورتیں بیان کی تھی کہ فہم السلف جو آج موجود ہے ہمارے سامنے، ان کے اقوال کی صورت میں موجود ہے، ان کے افعال کی صورت میں موجود ہے، ان کی مختلف صورتیں میں نے بیان کی ہیں. قرآن کی صورت نہیں، فہم سلف کی صورت، حالت. کچھ یاد ہے؟ یعنی سلف جیسے کسی نے بات کی ہے، دوسروں نے خاموشی اختیار کی، مخالفت نہیں کی ہے، تو یہ بھی فہم کی ایک صورت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فہم الصحابی. خاص طور پہ فہم الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، نص کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کے خلاف نہ ہو. نمبر دو، کوئی دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. اس کے ساتھ ایک تیسری شرط بھی ہے جو میں نے الگ سے بیان کی تھی، کہ قول مشتہر ہو چکا ہو، معروف ہو چکا ہو. یعنی کہ ایک شخص نے ایک بات کی، ایک دو سننے سنے بات نہیں، اس کا قول ہے، یہ فعل مشتہر ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے، تو نص کی مخالفت نہیں ہے اور دوسرے نے مخالفت بھی نہیں کی، پھر حجت ہوتا ہے. اور دوسری صورت، اجماع السلف، بارک اللہ فی، جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے، یہ بھی ان کی ایک فہم ہے جن پر ان کا اجماع ہوا ہے، اور یہ فہم حجت ہوتا ہے کہ نہیں؟ حجت ہوتا ہے. تیسرا سوال، کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ سوال، کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ جواب، حجت ہے، کامل طور پہ نہیں ہے، آپ تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟
مطلقاً حجت نہیں.
بارک اللہ، مطلقاً حجت نہیں ہے، یعنی قید کے ساتھ حجت ہے. یہ قید کسی نے لگائی؟ ہم نے لگائی، شریعت میں قید لگ چکی ہے. کون سا قول ان کا حجت ہے، کون سا حجت نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے،
انفرادی اور اجتماعی.
اجماع، بارک اللہ فیک، جن کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے. اس کی دلیل؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلال، میری امت ضلالت پر، گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو جب کوئی یہ سوال کرے کیا فہم سلف حجت ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تفصیل ہے، مطلق طور پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ بعض اقوال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض اقوال افعال ایسے جس سے دوسرے صحابہ اور سلف نے مخالفت کی، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. آج کی نشست میں چھٹا پوائنٹ فہم السلف کے تعلق سے، فہم السلف کی خصوصیات اور خوبیاں. کیا فہم السلف کی کچھ خصوصیت بھی ہے یا نہیں، کچھ خوبی ہے یا نہیں، دوسروں کے فہم سے کچھ برتری ہے یا نہیں ہے، آخر فہم السلف کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں یہ باتیں بیان کر کے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں فہم سلف کے لیے اتنے دروس کا انتظام کرنا اور پھر سوال کرنا، تیاری کے لیے گزارش کرنا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا فہم سلف کو کچھ خصوصیات اور خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے نشست میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے کہا، سوال تو یہ تھا بھائی فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، آپ نے بات ہی لمبی کر دی. فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو صرف وہی لوگ اختلاف کرتے ہیں جو جنہوں نے فہم سلف کو صحیح سمجھا نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے میں بتا دوں فہم سلف حجت ہے، تو میں نے بتا دیا دو لفظوں میں، اور میں 8-10-20 دلائل اور بھی پیش کر دوں گا. جو لوگ حجت نہیں سمجھتے ان کو فرق پڑے گا؟ ان کو نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے سے حجت نہیں مانتے. تو فہم سلف کی حجیت کے دلائل تو میں نے کہا ہے، اصل درس وہ بعد میں میں بیان کروں گا. اس سے پہلے چند بنیادی باتیں فہم سلف کے تعلق سے، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا جو ہم سمجھنا چاہتے، یا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، یا جو مخالفین نہیں سمجھ پا رہے، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ اعلم. فہم السلف حجت ہے، اس کا جواب پہلے درس میں دے چکا ہوں کہ مطلقاً حجت نہیں ہے، اجماع حجت ہے. پھر تفصیل بھی میں نے بیان کی، وہ کہتے اجماع بھی حجت نہیں ہے، مخالفین کہتے بدعت ہے، فہم السلف بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ بات کیوں آئی، کہاں سے آئی، یہ بات میں پہلے درس میں بیان کر چکا تھا طرح پس منظر میں، کہ مخالفت سلف نے فہم السلف کی نہیں کی. فہم السلف کی مخالفت اس اعتبار سے، اس انداز سے کہ وہ حجت ہی نہیں ہے یا وہ بدعت ہے، یا اس انداز سے بات کرنا کہ اسے پسے پش ڈال دینا، یہ بدعت کا کام رہا ہمیشہ سے. وہ میں نے خوارج کی مثال دے کے بات کو بیان کیا تھا، ان الحکم الا للہ، یہ آیت ہے، یہ دلیل ہے ان کی. سلف نے اس آیت سے کیا سمجھا، ان کے مخالفین نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا، سلف کا کیا طریقہ رہا، ان کے مخالفین کا کیا رد عمل تھا. آخر میں صدر عید عنہ کے خلاف جنگ ہوئی، آخر میں صدر عید عنہ کو تلوار اٹھانی پڑی ان کے خلاف، اور ان کو قتل بھی کیا گیا. ارے بدعت نے فہم السلف کو رد کیا، ارے بدعت نے نصوص کو نہیں چھوڑا، ارے بدعت نے بنیادی طور پر فہم السلف کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں نصوص کو بھی چھوڑا پڑا. اب کوئی گروہ بھی دیکھ لیں، خوارج ہے، جہمی ہے، معتزلی ہے، اشعری ہے، ماتوریدی ہے، صوفی ہے، جو قادیانی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، رافضی ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں امت میں قرآن حدیث کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن فہم کی بات ہر بند اپنی فہم کے مطابق آیت کو یا حدیث کو پیش کرتا ہے. تو اصل خرابی کہاں پہ؟ فہم میں خرابی ہے. اور جو گروہ بعض نصوص کو لے کر بعض کو چھوڑ دیتا ہے تو حقیقتاً وہ نص کو چھوڑنے کے لیے اس کے پاس ایک بنیادی وجہ ہے کہ نص کو چھوڑا کیوں ہے، کیوں آیت کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری آیت کو اپنایا، ایک کو چھوڑ کر دوسری کو اپنایا ہے، کیوں حدیث کو چھوڑ دوسری کو اپنایا، وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ اس نے صحیح سمجھا نہیں ہے، اپنی سمجھ خواہش نفس کے مطابق یا جو راستہ وہ اختیار کر چکا ہے اس کے مطابق اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جو صحیح سمجھ تھی اسے چھوڑ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نصوص کو چھوڑنا پڑا. تو بعض نصوص پہ عمل کرا، بعض کو چھوڑنا، یہی بدعت ہے، یہی باطل ہے. بہرحال تو آئیے دیکھتے ہیں فہم السلف کی چند خصوصیات اور خوبیاں. اور یہ طریقہ جو ہے آپ دیکھتے کہ یہ انداز میں قرآن مجید کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جو لوگوں کے لیے مشکل تھی بیک وقت نہیں بیان کی. فرائض کو دیکھنے، اب روزہ ایک ہی وقت میں فرض ہو پورے مہینے کا، کیوں آہستہ آہستہ؟ نماز اسی طریقے سے، جو محرمات تھی وہ بھی آہستہ آہستہ، یعنی حرام کا حکم آیا تو بیک وقت نہیں آیا. جو جن چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک آسان راستہ اختیار کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا. فہم السلف کی اگر خوبیاں ہم جان لیں گے تو پھر اگلا سٹیپ ہوگا آسانی سے حجت بھی مان لیں گے. جب کوئی خوبی نہیں مانتے ہم، جب کوئی خصوصیت ہمارے نزدیک ہے نہیں، چاہے جانتے ہو یا انجانے میں، یہ الگ بات ہے. جب کوئی خصوصیت نہیں تو پھر حجت کیا رہی؟ کسی چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اس کا مقام بھی ہوتا ہے، اس کا وجود بھی ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. اب اس کو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تو اس کا پھر وجود کیا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی وجود میں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور لوگ اسے اپنے سینے سے لگاتے پھرے؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ تو ہر چیز کا وجود اس کی قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے. واحد دیکھتے پھر صرف کہ کیا قیمت ہے، کیا خصوصیت، کیا خوبیاں ہیں. اس سوال کے جواب کے لیے میرے تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالی نے فہم سلف یا خاص فہم صحابہ کا انکار کیا یا اقرار کیا؟ اگر اللہ تعالی انکار کر تو ہم بھی انکار کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا اللہ تعالی انکار کیا؟ دوسرا سوال، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا فہم سلف کا؟ تیسرا سوال، کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ مطلقاً انکار نہیں کیا ہے، صحیح. اور جہاں پر انکار ہوا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. اتنی آسانی سے جواب دے دیا، کوئی ثبوت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ثبوت ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فہم سلف، خاص طور پہ فہم صحابہ کا اقرار کیا ہے، انکار نہیں کیا ہے. نمبر ایک، میں صرف ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم صحابی کے فہم کی کیا قیمت ہے. اور وحی کی موافقت ہوئی ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے، موافقت ہوئی ہے سید عمر الخطاب کی سمجھ فہم کے مطابق تقریباً 20 مسائل میں، ایک مسئلے میں نہیں. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں نا، ایک یا دو مسئلے کے مطابق نہیں، 20 سے زیادہ مسائل ہیں. میں چند کا ذکر کرتا ہوں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سید عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین چیزوں میں، اللہ تعالی سے موافقت کی ہے. نمبر ایک، یہ حدیث متفق نہیں، میں نے صرف نمبر میری طرف سے تاکہ آسانی ہو، میں نے یہ عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مقام ابراہیم سے مصلی بنا لیں اور یہاں پہ دو رکعت پڑھ لیں تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، سیدنا عمر خطاب کی خواہش تھی، ان کا ایک فہم تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے، جو کعبے کے قریب ہے، ایک عظیم مقام ہے، یہاں پر نماز ہونی چاہیے. تو موافقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور یہ آیت نازل ہوئی. وقلت یا رسول اللہ، اور میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات پر داخل ہو جاتے ہیں، بر الفاجر، ہر بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے، اگر آپ ان کو حکم دیتے پردے کا تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت کو نازل فرمایا. تیسری چیز، غیرت کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کچھ جھگڑا ہوا، ناراضگی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی. تو سید عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ کہا، ایسا ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات آخر تک، خيرا منكن، یہی آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ، سورت کون سورت ہے؟ سورت تحریم ہے، بارک اللہ فیک. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تین ہو گئے پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ صحیح مسلم میں ایک جو نیا پوائنٹ چوتھے نمبر پہ، بدر کے جنگ بدر کے جنگی قیدیوں کا مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ان کو نقل قتل نہ کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش تھی، کیا رائے تھی، کیا فہم تھی کہ ان کو قتل کیا جائے؟ موافقت کس کے مطابق ہوئی؟ سیدنا عمر خطر عنہ موافقت ہوئی. پانچویں نمبر پہ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، تحریم الخمر، شراب کی حرمت کا مسئلہ. سیدنا عمر خطاب بار بار یہ تمنا کرتے کہ شراب مکمل طور پہ حرام ہو جائے، شراب حرام ہو جائے، شراب حرام ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی موافقت میں آیت نازل فرمائے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. سبحان، اس سے پہلے ممانعت طریقے سے ہوئی نا، تو پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ شراب کے معاملے میں اٹل فیصلہ نازل فرمائیے. کہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تھا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیئیں، بعد میں کیا پینی چاہیے؟ بعد میں تو نہیں پینی چاہیے. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت جو ہے تحریم نازل فرمائی. چھٹے نمبر پہ یہ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، میں ان میں سے چند پوائنٹ بیان کروں، کچھ اوپر ہو چکے ہیں. کہتے ہیں وفقت ربی فی اربع، چار مسئلے، تین ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو چھٹے نمبر پہ ابھی آئے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ آیت نازل ہوئی. جس نے عمر رضی اللہ عنہ نے سنی آیت تو انہوں نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالی یہی آیت نازل فرمائے. وہی قول کس کا ہے؟ سیدنا عمر کا قول رضی اللہ عنہ. واللہ تعالی یہی قول قرآن مجید وحی کی صورت میں نازل فرمایا. ساتویں نمبر پہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے کے لیے گئے، تو سید عمر نے روکا، جنازے نہ پڑی، جنازے کے لائق نہیں یہ بندہ، منافق ہے، معروف منافق ہے. اللہ تعالی نے کچھ دیر کے بعد آیت نازل فرمائی، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، روکا کس نے؟ سید عمر فاروق نے روکا ہے. اور اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ کبھی بھی منافقوں پر نماز جنازہ نہ پڑھیے ابدا. آٹھویں نمبر پہ ایک اور روایت میں آئے ہیں، طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ، سید عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا منافقین کے لیے اور دوسروں کے لیے، تو سید عمر نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے استغفار کریں نہ کریں، کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ منافقوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو درک الاسفل من النار ہیں، کافروں سے مشرکوں سے بدتر ہیں، تو آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجیے گا، یعنی ایک خواہش اپنی ظاہر کر رہے ہیں. اور کہاں سے یہ نصوص کے فہم سے لے کے آ رہے ہیں نا سارے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ بڑا پن دیکھیں آپ, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قصور ہے نہیں, نبی ہیں, اللہ کے پیارے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دل میں ایک شفقت ہے, رحمت ہے, رحمت للعالمین, کافروں پر بھی رحم کرنے والے. گھر سے نکالا, تکلیفیں دیں, اذیت پہنچائی, صحابہ کرام کو قتل کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, صرف دھمکی نہیں, اس کے باوجود بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں, یوں سر جھکے ہوئے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, لڑے سے دبی زبان میں کیا کہتے ہیں, اخن کریم ابن اخن کریم, ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں, سبحان اللہ, آپ ہمارے بھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا الطلقاء, جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا ہے. تو کافروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا طریقہ تھا, وہ کیونکہ دین کی تکمیل ابھی ہونی تھی, ابھی ہوئی نہیں تھی, یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں بھی دین کی تکمیل نہیں ہوئی, یہ نہیں کسی عمر فاروق نے کوئی وحی نازل ہوئی تھی, نہیں, لیکن نصوص جو موجود تھے, موجود نصوص کی روشنی میں ان کی بعض خواہشات تھی کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہوا, سبحان اللہ, یعنی ان کی فہم بالکل درست تھی. قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی صحابہ, قریب ترین صحابہ میں سے ہے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ بعض ایسے مسائل ہیں جو ایسے ہونے چاہیے تھے, سبحان اللہ, تو پھر جب سیدنا عمر خطاب انہوں نے منع فرمایا, یہ عرض کی کہ ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کے استغفار سے, تو اللہ تنازل فرمائی سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم, سبحان اللہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے آپ ان کے استغفار کریں یا نہ کریں, میں ہرگز ان کی مغفرت قبول نہیں کروں گا, نہ ہی ان کو میں معاف کروں گا. وجہ کیا ہے, ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقين, اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دیتے ہی نہیں, جب تک خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے پھر ان کو میں کیسے ہدایت دوں, سبحان اللہ. نامے نمبر پہ حدیث الافک میں ایک مسئلہ آیا, جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے بعد صحابہ سے, جب سیدنا عمر سے مشورہ کیا تھا, جواب دیکھے ذرا, خوبصورت جواب, اسے کہتے ہیں فہم النصوص, کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید عائشہ سے آپ کی شادی کس نے کروائی, کہتے ہیں اللہ تعالی نے کروائی ہے. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ اعتراض کرتے کہ 50 سال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے اور 9 سال عمر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی, اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, جو یہ شادی کیسے ممکن ہے. سے بخاری کی روایت میں آئے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے گھونگھٹ میں ایک دلہن دکھائے گی خواب میں, اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, مجھے کہا گیا یہ آپ کی بیوی ہے, یہ آپ کی اہلیہ ہے, آپ کی زوجہ ہے, تو میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا عائشہ تھی رضی اللہ عنہا و صحابہ اجمعین. پھر دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھا, اللہ کا حکم تھا سبحان اللہ, تو سید عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی شادی سے عائشہ کس نے کرائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے کرائی. کہتے ہیں سید عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو پھر آپ یہ گمان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی شادی اللہ تعالی نے آپ سے کرائی ہو وہ کبھی ایسے کوئی کام کر سکتی ہے, یہ فہم ہے یا نہیں, سبحان اللہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی شک نہیں تھا, لیکن صحابہ سے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے, مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ لیتے تھے, اب کیا کرنا ہے, سبحان اللہ. دسویں نمبر پہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, آگے اور بھی ہیں. یہودیوں نے کہا جب جبریل کا ذکر آیا قرآن مجید میں, تو بعض یہودیوں نے کہا کہ جو جس جبریل کا تم ذکر کرتے نا قرآن میں, یہ ہمارا دشمن ہے. کس نے کہا, یہودیوں نے کہا, بعض یہودیوں نے کہا, تو سید عمر نے جواب میں, یہودی کے جواب میں یہ فرمایا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين, یہ الفاظ سید عمر کے تھے اور یہی الفاظ سورہ بقرہ کی آیت میں نازل ہوئے, سبحان اللہ. بعض علماء نے جیسے کہ سیوطی تاریخ الخلفاء نے ہیثم جمع الزوائد میں تقریباً 21 مسئلے بیان کیے ہیں, تقریباً 21 مسائل میں تقریباً سید عمر رضی اللہ عنہ نے وحی اللہ تعالی فرمان کی موافقت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو فہم کر رد تو نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ نے انکار کیا فہم کر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ یا صلی اللہ کے فہم کا انکار کیا؟ آئے دیکھتے ہیں. ہرگز انکار نہیں کیا. دلیل پہلے بیان کر چکا ہوں، کیا دلیل ہے؟ احادیث کا تیسرا حصہ، السنہ التقریریہ. حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، یا اقرار ہو، یا وصف ہو. آگے تک جو اقرار ہے، قول تو ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا. اقرار کیا ہوتا ہے؟ یہ تقریر یا اقرار کیا اکثر سنتے ہیں، سنہ تقریر یا سنہ اقرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے کچھ کہا یا کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اقرار. جو آپ نے کیا وہ درست کیا، یعنی جو صحابی نے کہا یا کوئی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا، یعنی اس قول فعل پہ اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسے کہتے ہیں السنہ التقریریہ یا اقراریہ. تفصیلی جواب میں یہ تو مجمل ہے، چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو. صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. کہ میں نے دودھ پیا، پھر وہ دودھ میں نے سید عمر کو دیا، سید عمر نے وہ دودھ پیا اور پورا پی لیا. تو اس کی تعویل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم، کسی عمر میں اتنا علم ہے جیسے کہ کوئی شخص اتنی زیادہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کے ناخنوں تک وہ پہنچ جاتا ہے. جب انسان پیاسا ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے پانی پی لیتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ یوں محسوس کرتا ہے اس کا پورا جسم جو وہ تر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے جو انگلیاں اور ناخن جو یہاں تک بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ تر ہو گئی ہیں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے اتنی وسیع اور یعنی بے مثال علم کے حامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر یوں کی ہے کہ سید عمر رضی اللہ عنہ جو ہے علم والے صحابی ہیں، اور عام علم نہیں، علم کی کثرت اور گہرائی اس سے مراد ہے. کیونکہ دودھ صرف پیا نہیں جاتا، دودھ سب سے بہترین غذا ہے اور جسم پہ اس کا بہترین اثر بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ. مسند احمد میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللہ تعالیٰ سید عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا علم عطا فرما، وعلمه التأويل، سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا ان کا فہم کہ کوئی قدر و قیمت نہیں؟ سبحان اللہ. گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، سیدنا عمر کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے دعا بھی خاص دعا کر رہے ہیں. تیسری مثال، اب چند فہم کی بات کر لیتے ہیں. جو سنہ اقراریہ کی میں نے بات کی، چند تو معروف ہیں، چند مثالیں جس سے نص کو سمجھا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان ایک واقعی انہوں نے صحیح سمجھا ہے. ایک مثال تو بار بار میں نے بیان کی ہے، بنی قریظہ کا قصہ. عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا جو روایت ہے بخاری میں، کہ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے عصر کی لے کے بنی قریظہ میں. تو جو لوگ بنی قریظہ میں، جنہوں نے بنی قریظہ میں پڑھی نماز، وہ تو نص کے ظاہر کو لے لیا نا، لیکن جو راستے میں پڑھ چکے تھے انہوں نے کس بنیاد پہ نماز پڑھی؟ فہم کی بنیاد پہ. دوسرے نصوص کو سامنے رکھا اور فہم کی بنیاد پر انہوں نے بنی قریظہ میں، یعنی راستے میں نماز پڑھی وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی، جس سے ثابت ہوا کہ آپ لوگوں کا فہم بالکل درست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فہم پر اقرار کیا ہے. چوتھے نمبر پہ، چوتھی مثال، مسئلہ تھا قصر الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں، فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. کوئی حرج نہیں تم لوگوں پر کہ تم نماز قصر کرو. قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ چار رکعت والی دو رکعت میں پڑھنا، اسے قصر الصلاۃ کہتے ہیں، فرض نماز. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، جبکہ تمہیں یہ خدشہ یا ڈر ہو کہ کافر جو ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا, کوئی آزمائش فتنے میں ڈال دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا, سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یعنی اب تو ڈر نہیں رہا, اب ہم قصر کیوں کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت کریمہ میں قید ہے کہ نہیں؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اب تو امن امان ہو گیا, اب کوئی ڈر بھی نہیں ہے. غلبہ بھی مسلمانوں کا ہے مدینہ میں, جب سفر کرتے ہیں تب بھی غلبہ الحمدللہ مسلمانوں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی وفات سے پہلے تک جزیر عرب جو ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی جو قانون ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جزیر عرب میں الحمدللہ جڑے کر چکا تھا, سوائے چند باقی جگہ رہ گئی تھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تعجب ہوا کہ اب ہم جب سفر پہ جاتے ہیں کافروں کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے, خدشہ بھی نہیں, اب ہم قصر نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم, صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقۃ, یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تمہارے لیے, ایک آسانی ہے تمہارے لیے, اللہ کی آسانی کو قبول فرما. سبحان اللہ. تو یہاں پہ سید عمر رضی اللہ عنہ کہ فہم صحیح تھا غلط تھا؟ صحیح تھا, اور تعجب بھی اپنی جگہ پہ درست تھا, لیکن جس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے ابھی بھی قابل عمل ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے ہمارے لیے. اگر ظاہر رس کو لے دیکھا جائے, ظاہر رس میں کیا ہے کہ جب ڈر ختم ہو جائے بات ختم ہو گئی. ان خفتم, اب جب ڈر ختم ہو گیا ہے اب تو نماز قصر نہیں کرنی, پوری پڑھنی ہے سفر میں. لیکن یہ چاہے امن کی حالت ہو چاہے ڈر کی حالت ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی آسانی قبول کرو. اور جو توجیہ کی گئی ہے کہ توجیہ فرع القبول, جو کسی کی توجیہ کرتے ہیں اس کے بعد غلط نہیں کہتے, کہتے ہیں بات ایسی ایسی بات ہے, تو جس کا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کیونکہ یہ چیز رہ گئی تھی تو اس کی توجیہ ایسی ہے. پانچویں مثال, چھٹی مثال, سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام بشیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا, وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور سیدہ حفصہ کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان میں سے کسی شخص کو بھی داخل نہیں کرے گا جنہوں نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے, بیعت الرضوان. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, یہ آیت سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 ہے کہ جہنم میں تم میں سے کوئی شخص ایسے نہیں جو جہنم میں پیش نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, مومن بھی مومن بھی مومن بھی انبیاء بھی سارے. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تو تعجب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہا, اگلی آیت میں جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو نجات عطا فرمائیں گے, اور جہنم میں ظالموں کو ہم ڈال دیں گے. اس مطلب کہ جہنم یاد رکھیں, جہنم غسیل کے لایا جائے گا, 70,000 لگام, ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا, اور جہنم کے اوپر ہی پل صراط بچھا دی جائے گی, اور پل صراط جو ہے وہ صرف مومن ہی پار کریں, کافر تو پہلے جہنم میں چلے گئے. مومنوں کو بھی کیونکہ روشنی نور ہوگا نہیں, ایمان تو تھا نہیں منافقین کا, وہ بھی پہلے جہنم میں چلے جائیں گے. تو پل صراط یہ قاعدہ یاد رکھنے, صرف اور صرف مومن ہی پار کریں گے, پل صراط کے بعد جنت ہے. جس نے پل صراط پار کر لی موحد مومنین میں سے, چاہے گناہ کبیرہ بھی ان کے ہوں جن کے انہوں نے توبہ نہیں کی, تو پل صراط جو پار کر گیا آگے جنت ہے. اور پل صراط میں ہی بعض لوگ کبیرہ گناہ والے موحدین جو ہیں مومن جو ہیں وہ پل صراط سے گریں گے جہنم میں. تو واردوں سے کیا مراد ہے؟ داخل نہیں ہوں گے, یعنی اس کے جہنم کے اوپر سے سب گزریں گے. جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ میں ان کو نجات عطا فرماؤں گا. لیکن جو ظالم ہیں نظر الظالمین فیہا جثیہ. تو اس سے فہم دیکھیں آپ سید حفص رضی اللہ عنہ کا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جو بیت الرضوان میں تھے وہ بھی تو پیش ہوں گے, لیکن کیفیت کیونکہ وحی کی ضرورت ہے کہ کہاں سے پتہ چلا کہ جہنم کے اوپر ہی پل صراط ہوگی, وحی کے ذریعے تھا. اب صحابی پر وحی تو نازل نہیں ہوتی, یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کیسے پیش کیا جائے گا, لیکن یہ امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے نہیں ہوگا کیونکہ مومن متقی پرہیزگار ہیں. تو پھر وضاحت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس طریقے سے پیش کیا جائے گا, اور بات آپ کی سمجھ بالکل درست ہے. پیش ہونے کا سے مقصد یہ ہے کہ پل صراط پار کریں گے, سب کریں گے, لیکن جو عذاب ہوگا وہ صرف ظالموں کو ہوگا, بدکاروں کو ہوگا. کہ سلف نے فہم سلف کا انکار کے تیسرا سوال یہ تھا, ہرگز نہیں کیا تھا. جہاں پہ انکار کیا دلیل کی بنیاد پہ انکار کیا اور اس کی کوئی وجہ تھی, لیکن مطلقاً انکار نہیں کیا. آئے دیکھتے ہیں چند میں سے. صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں یا معشر القراء, اے صحابہ کرام کی جماعت علم والے, قراء عالم کو کہتے ہیں, جیسے قرآن پڑھنے والا صرف نہیں, قراء پڑھنے والے سمجھدار عالم جو ہے, یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا, سیدھے ہو جاؤ, اللہ کی قسم تم بہت ہی آگے سبقت لے چکے ہو, تحقیق تم لوگ بہت ہی آگے دوسروں پر سبقت لے چکے. فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا, اور اگر تم دائیں بائیں چلے گئے, لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, پھر تو بہت دور کے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اسے کیا مراد ہے؟ اسے مراد ہے کہ تم سیدھے نہیں ہو, اسے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس علم سے تمہیں نوازا ہے, جس مقام پر تم اس وقت قائم ہو, یہ مقام یہ علم تمہاری خصوصیت ہے, تمہارے اندر یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو اور سیدھا راستہ اختیار کرتے رہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت میں سوال کیا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص چیز چھوڑ کے گئے, یا تمہارے لیے کوئی خصوصیت ہے؟ کہتے ہیں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے چھوڑ کے گئے, الا ما فی ہذہ صحیفہ, کو صحیفہ تھا ان کے پاس جو بعض حدیث لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کے. بعض صحیفہ کیوں تھے بعض صحابہ کرام کے پاس؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کر دیا تھا کہ صرف لکھے تھے قرآن, لکھے قرآن کے اور کچھ نہ لکھو, تاکہ قرآن اللہ کے کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکس نہ ہو جائے. پھر بعد میں جب قرآن مجید کے انداز بیان کا پتہ چل گیا اور قرآن مجید لکھنے والے بھی معروف ہو گئے, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو, خاص لوگوں کو, سب کو نہیں, بعض لوگوں کو اجازت دی کہ آپ لکھیں, تاکہ پتہ چلے لکھا جا رہا ہے یہ حدیث ہے, کوئی آیت تو نہیں مکس ہوگی, یہ حدیث کو قرآن میں تو نہیں مکس کر دیا. تو سیدنا علی فرماتے ہیں الا ھذا الصحیفہ, یہ صحیفہ جو ہمارے پاس ہے. صحیفہ کیا ہے؟ کوئی خاص کتاب نہیں تھی جس میں خاص انسٹرکشنز تھی, بعض حدیث جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں لکھی تھی. او فهم من یؤتیہ اللہ عبدا فی القرآن, اور یہ بھی خصوصیت ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ ایسا فہم جو جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے قرآن مجید میں اپنے بندوں میں سے کسی کو. کون مستحق اس فہم کا؟ اپنی بات صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں سبحان اللہ. اور یہ واضح الفاظ ہیں کہ فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصیت تھی صحابہ کرام کے لیے اور اجمعین, جس کی گواہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ صحابی کا قول ہے تو اثر ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے, کیونکہ ضعیف سے کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے, صحابی کا قول ہے, اگر حدیث کہتے پھر ضعیف ہوتی, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو موقوف یعنی یہ قول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا پورے مخلوق کے دلوں میں سے. ہمارے دلوں کے حال ہی کیا ہے؟ اللہ کے دو انگلی کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کا جو تا قیامت آنے والے ہیں ان کے دل بھی دیکھ لیے, جو گزر چکے تھے ان کے دل بھی جان لیے تھے. گویا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کے دل جانے کہ کس کا دل کیسا ہے. سب سے افضل دل تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں فاصطفاه اللہ لنفسه, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے چنا ہے اور یعنی خاتم النبی بنا لیا, افضل البشر علی الاطلاق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے دوسروں کے دلوں میں دیکھا, تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل دوسروں بندوں کے دلوں سے بہت افضل ہیں اور اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وزیر بنا دیا, ان کا دوست بنا دیا, جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں سب تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ اچھا ہے, اور جو وہ برا دیکھ تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ برا ہے. بات اجماع کی ہو رہی ہے سبحان اللہ. یہ اثر جو اجماع میں بھی علماء بیان کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ایک یا دو جو دیکھے تو وہ دین بن جاتا ہے یا اچھا ہو جاتا, نہیں. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں جس نے کسی کی پیروی کرنی ہے یا اتباع کرنی ہے تو ان کی کرے جو بڑھ چکے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت میں سے سب سے بہترین تھے, ان کے دل سب سے اچھے تھے, ان کا علم سب سے گہرا تھا, تکلف میں سب سے کم تھے. ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, دوستی کے لیے. اسے ابو نعیم نے حلیہ میں اس اثر کو روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرسالہ میں کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے جو ان سے اور جو وہ سلف جو ان سے پہلے گزر چکے تھے, کہتے ہیں وہم فوقنا فی کل علم و اجتہاد و ورع, وہ ہمارے اوپر ہیں, ہم سے اعلی اور افضل ہیں ہر علم اجتہاد اور ورع میں, و عقل و امر استدرک بہ علیہم, عقل کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, اجتہاد کے اعتبار سے, زہد اور ورع کے اعتبار سے, اور ہر وہ چیز جو وہ سمجھتے تھے. وآراؤهم لنا احمد واولى بنا من راينا, اور ان کی آراء, ان کے اقوال, ان کے جو رائے, ان کے جو فتاوی, ان کی آراء ہیں وہ ہمارے نزدیک, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اقوال اور آراء سے بھی بہتر اور مقدم ہیں. پھر دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کتاب الرسالہ میں, اور اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں, تورات میں اور انجیل میں بھی. سبحان اللہ, صحابہ کرام کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے, صحابہ کرام کی تعریف جیسے سورۃ فتح کی آخری آیت میں ہے, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے, اور ذکر خیر ہے. سبحان اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تعریف کی صحابہ کرام قرآن مجید میں, تورات میں اور انجیل میں, اور ان کی جو فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی بیان ہوئی ہے, اور ایسی فضیلت اور تعریف کسی کی بھی نہیں کی گئی ہے ان کے علاوہ. سبحان اللہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 200 میں فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کی خاص فہم ہے قرآن مجید کی جو متأخرین میں سے بہت سے لوگوں پر مخفی ہو چکی ہے. قرآن مجید میں سے بہت ساری چیزیں وہ جانتے تھے جو متأخرین میں سے بہت سارے لوگ نہ جان سکے, اور ان کے سنت یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات ہیں, ایسی معرفت تھی جو جن سے اکثر متأخرین جو ہیں وہ محروم ہوئے, اکثر متأخرین نہیں جانتے, ایسی معرفت تھی کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کا حصہ بنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور دلیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے، مراد کو بھی پایا ہے، اور یہ چیزیں متاخرین میں پائی نہیں جا سکتی. اس لیے انہوں نے جب بہت ساری چیزیں رہ گئیں ان کو سمجھ نہ آئی، پھر انہوں نے اجماع اور قیاس کی طرف رخ کیا. تو اجماع اور قیاس بعد میں آئے نا، سب سے پہلے نصوص ہے نا، تو نصوص کو سمجھنا سب سے پہلے اور سب پر مقدم ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں آپ کہ مسائل کو بڑے آسانی سے سمجھتے تھے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسئلے، بہت ساری رکاوٹیں تھیں راستے میں. جو فہم سلف کی تھی، خاص طور صحابہ کرام کی تھی، وہ پھر وہی فہم ان کی شاگردوں میں گئی، تابعین میں، اتباع التابعین میں. پھر جو ہی زمانہ ان تین زمانوں کے بعد دور ہوتا گیا وحی کے زمانے سے، پھر خرابیاں پیدا ہوتی گئیں، اور پھر اہل بدعت اور خرافات بھی بڑھتے گئے، اور اندھی تقلید بھی عام ہوتی گئی. آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبی ہے فہم سلف کو. خوبی نظر آئی کوئی ابھی تک اتنی باتوں کے بعد؟ گنے، چلو گنتے ہیں چند خوبیاں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فہم سلف کا اقرار کیا ہے، مطلق انکار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے، یہ ہمارا ایمان ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقرار کیا ہے، مطلق انکار نہیں کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے. سرو صالحین نے اقرار کیا، تیسرے نمبر پہ سرو صالحین نے اقرار کیا ہے، مطلق انکار نہیں کیا ہے، اور سرو صالحین بھی کبھی بھی باطل پر نہ جمع ہوتے ہیں اور نہ بھی کبھی باطل کا اقرار کرتے ہیں، ان کا اجماع ہے. چوتھے نمبر پر براہ راست، چوتھی خوبی خصوصیت، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا. جب ہم یہ بات کرتے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا، تو فہم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کچھ ہے تعلق فہم کا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ، اب اس پوائنٹ کے نیچے مختلف پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو پاک سورس ملی، سورس علم کی، منبع جو ہے، جو اصل بنیاد ہے جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے، وہ بالکل پاک ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیچ میں راوی ہے، نہ ان کو ضرورت پڑی راوی کو دیکھنے کی، اور نہ ہی کسی اور علم کی ضرورت پڑی، اور نہ ہی کوئی اور علم بیچ میں تھا، جیسے فلسفہ ہے، کلام ہے، منطق ہے وغیرہ، یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. براہ راست آیت سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے. نمبر دو، دقیق فہم. آپ سے براہ راست علم حاصل کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ پاک سورس ہے، دوسرا دقیق فہم ہے، اور اس کی تین وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو زبان کے اور بولنے کے اعتبار سے افصح العرب ہیں، اور بیان میں سب سے بہترین انداز بیان ہے، اور سمجھانے میں ان سے بہتر کوئی ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ اور سے مسلم کی معروف روایت، سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی قصہ، جب اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تھا اور دوسرے قصے میں، بلکہ اسی قصے کے ابتدا میں، کہ جب نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں کسی کو چھینک آئی، تو انہوں نے چھینک کے دوران ہی ان سے بات کی، رحمک اللہ. تو لوگ نماز کے دوران اپنے یوں ہاتھ مارتے رہے، کوئی غلط کر رہے تو پھر بولے تمہیں کیا ہوگیا نماز کے دوران؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ نماز میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، اور سمجھایا. تو آخر میں کہتے ہیں فبی ابی ہوا و امی، کون کہتے ہیں؟ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ. زندگی میں نے کبھی ایسا استاد، معلم، تعلیم دینے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا ہو. سبحان اللہ. غلطی پر عام طور پہ ہم اپنے جگر کو ٹکڑوں کو بھی جھڑک دیتے ہیں، نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, اور نماز آنکھوں کے ٹھنڈا کے دوسرے رکن ہے اسلام کا, کلمہ شہادت کے بعد عام بات ہے, اس میں غلطی بھی جب ہوئی ہے لیکن یہ پتہ چلا کہ لا علمی میں ہوئی ہے, تو کتنے پیارے انداز سے سمجھایا. اور اسی طریقے سے دوسری معروف روایت عربی والی, جس نے پیشاب کی مسجد کے اندر آخر الفاظ کیا تھے, اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیا وجہ, اور بھی تو لوگ تھے, وہ بھی صحابہ تھے, لیکن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعلیم دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد دنیا میں کائنات میں نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا. دقیق فہم کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد کیسا ہے. اب شاگرد کے دوسری وجہ, شاگرد کیسے ہیں بہترین, سب سے بہترین سننے والے, علم کے پیاسے, صحیح عمل کرنے کے متلاشی, کہ کب حکم آتا ہے کانوں میں پڑتا ہے اور کب اس کی تعمیر ہوتی ہے فوراً, ایسا استاد ہے اور ایسے شاگرد ہیں. تیسرا پوائنٹ دقیق فہم کی تیسری وجہ کہ دل میں تڑپ ہے حق کو پانے کی اور سمجھنے کی, اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو پانے کی دل میں تڑپ ہے. اس لیے بعض قسم نے بتایا جہاں پر سمجھ نہیں فوراً جا کے پوچھتے ہیں. مثال دیکھ لیں آپ, یہ باتیں جو میں نے کی ہے, ایک چھوٹے سے بچے کی مثال لیتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری ایک باب باندھے بڑے پیار کتاب الاشربہ میں, پینے کے باب میں اشربہ, باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الاكبر, کیا کوئی شخص کے دائیں جانب اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو کیا اس سے اجازت لینا جائز ہے تاکہ وہ جو اس کے بائیں طرف بڑا ہے اس کو کچھ چیز پینے کی دے. یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. قصہ کیا ہے, ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ساتھ تھے, ایک جگہ پہ گئے, وہاں پر دودھ پلایا گیا, تو سب سے پہلے آپ نے دودھ پی لیا, دائیں طرف دیکھا تو صدر عبداللہ بن عباس تھے, چھوٹے بچے تھے, غلام, یا غلام ان علموں کے کلمات, اور جب غلام کی بات کرتے 10 سال سے کم عمر سے زیادہ نہیں تھی. بائیں طرف دیکھ کے صدر ابوبکر عمر بیٹھے, وہ دوسرے صاحب ہیں. ادب کا تقاضا کیا ہے, ہمیشہ دائیں طرف دیا جاتا ہے, یہ پینے کے آداب میں سے سنت ہے. تو آپ نے دیکھا بچہ بیٹھا ہے, اور ادب کا یہ بھی یعنی ادب میں سے کہ بڑے کو پہلے دیا جائے. اب دو چیز ٹکرا رہی ہیں, دائیں طرف دینا ہے پہلے یا بڑے کو پہلے دینا ہے, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عبداللہ بن عباس سے سوال کیا, اجازت مانگی. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, دے دیتے بچہ کیا کہتا, کچھ کہتا بچہ, کوئی اعتراض کرتا کبھی؟ انصاف دیکھیں آپ, بچے کے ساتھ بھی انصاف دیکھیں آپ, حسن تعلیم پھر دیکھیں آپ, تو وہ پھر دیکھیں بچہ کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو پلا دوں. سید عبداللہ بن عباس عنہ کہتے نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو تعجب ہو گیا, ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گزارش کا انکار کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے, اجازت نہیں دے رہے, چھوٹے بچے ہیں. سید عبداللہ بن عباس کا فہم دیکھیں آپ, سمجھ دیکھیں, کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم آپ کا جھوٹا میں کسی اور کو نہیں دوں گا, میں آپ کا جھوٹا اگر کوئی اور پی لے گا آپ کا جھوٹا تو گیا نا, اور یہ سعادت کوئی اور لے لے گا, میں محروم ہو جاؤں گا اس سعادت سے, اور جب اللہ نے مجھے دائیں طرف بٹھائے دیا تو میں کیوں محروم ہو جاؤں اس سعادت سے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاخ کو, حدیث کا لفظ اشیاخ کو نہیں دیا, اشیاخ جو دو شیخ شیخین معروف ہیں, سو بکر صدیق اور عمر فرغان ہوں, اور بچے کو پہلے دودھ دیا, سید عبداللہ بن عباس نے وہ دودھ پیا. یہ فہم نہیں ہے, یہاں پہ نص کے ظاہر کی مخالفت ہے کہ نہیں, آپ سے اجازت مانگی اور بچہ انکار کرے. ہم میں سے کوئی کہتے ہیں نا سمجھ بچہ ہے, اسے شرم نہیں آتی, اسے ایسے کہتے ہیں نا کہ بڑوں کا ادب نہیں ہے اسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ, لیکن اس بچے کے انداز بیان دیکھیں آپ, پھر گزارش دیکھیں وجہ کیسے بیان کر رہے ہیں, والله عقل حیران ہو جاتی ہے. ہمارے 20-20 سال کے بچے ہوتے ہیں, 30 سال کا بچہ ہے, اس کو بات پتہ ہوتا ہے بات کہاں سے شروع کرے کہاں پہ ختم کرے, اور دو بڑے لوگوں میں بیٹھنے کا ہمارے بچوں کو ادب ہی نہیں ہے. پہلی بات دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور بڑوں کے ساتھ ہیں. 10 سال کا بچہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے, یا بڑوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے صرف احادیث سنی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کو سمجھا ہے اور عمل بھی کیا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا احادیث, یہ پڑھتے ہیں, وہ بھی ایسے گھر میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. میرے بھائی, وہ احادیث کا حصہ ہے, وہ قرآن مجید کا حصہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. آپ اللہ جدا نہیں کر سکتے. آپ صحابہ کرام جدا کر لیں, آپ قرآن مجید میں بہت سارے آیات نکل جائیں گے, بہت سارے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بہت سارے واقعات ختم ہو جائیں گے. تو آپ جدا نہیں کر سکتے. جب ان کو جدا نہیں کر سکتے, ان کو فہم کو کیسے جدا کر سکتے پھر؟ تو یہ بھی ایک خصوصیت تھی. اب ایک چھوٹا بچہ بھی ماشاء اللہ اتنی علم اور سمجھ رکھتا ہے جو آج کے زمانے میں شاید بہت بڑے بزرگ جس سے محروم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دیکھ لیں آپ, والدین خواہش مند ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بڑے سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ہو. یہ نہیں ہوتا, ایسے کرتے ہیں نا. اگر فہم ضروری نہ ہوتا تو بچہ کہیں بھی پڑھ لے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی سبجیکٹ ہے, میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, ایم بی اے, سی اے, کوئی بھی سبجیکٹ ہے, ہم یہ تمنا کرتے دنیا کے اعتبار سے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب ایک علم حاصل کرے تو اس میں پرفیکشن بھی حاصل کرے. اس لیے دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں ہم ڈھونڈتے ہیں اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا اتنا لگا دیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شاگرد جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور مدرسے میں یا اسکول میں داخل کر دے؟ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں, جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص چناؤ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دل کے اتنے پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنیں گے اور دین کو سمجھیں گے بہترین طریقے سے اور عمل بھی کریں گے تو عمدہ طریقے سے. بعد میں آنے والے رش کیا کریں گے ان کو دیکھ کر کہ ایسے لوگ بھی دنیا پہ آئے ہیں اور اس زمین پر اپنا قدم رکھا ہے. آج رش کرتے کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟ جیسے ہم تمنا کرتے ہیں بڑے یونیورسٹی میں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہی تمنا کرتے ہیں, یہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, عملاً بھی شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھی یونیورسٹی دنیا کی, ان کے خاص اعتبارات ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, پوری دنیا کی یونیورسٹی ایک جگہ میں ساری خوبیاں مل جائیں اور جو تعلیم کی خوبی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. دنیا میں کسی یونیورسٹی یا پوری دنیا مل جائے کسی کے پاس ہے؟ جب بڑی یونیورسٹی سے پاس ہونے والے بچے دنیا میں ان کا مقام ہوتا ہے اور ان کی فہم کا بھی مقام ہوتا ہے, تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے, اگر ان بریکٹس میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں, پھر ان کے فہم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عجب سی بات ہے, دنیا کی تعلیم ہمارے ساروں پہ ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا یہ کہ یار جس نے پی ایچ ڈی کی اس کے فہم میں کوئی گڑبڑ ہے, یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, اگرچہ وہ خود بعض اصولوں کے خلاف ورزی بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب بات صحابہ کے فہم کی آتی ہے یا سلف کے فہم کی آتی ہے تو پھر بعض اچھے لوگ بھی جو ظاہر جو ہم سمجھدار سمجھتے اچھے سمجھتے ہیں وہ بھی پھر انگل اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو سلف کی فہم ہے, یہ تو حجت نہیں ہے, یہ تو ضروری نہیں ہے. اس استناس کے لیے یوں اگر کوئی سمجھنا چاہے یا کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن لازمی نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں؟ کتنی پوائنٹ ہوگی پتہ نہیں, اب تیسرے پوائنٹ ایک منٹ, چوتھے پوائنٹ کی کتنی خوبیاں نے بیان کی, دقیق فہم کی بات کی نا میں نے, ہاں یہ دقیق فہم کی میں نے مثالیں دی ابھی وجوہات. تیسرے نمبر پہ کہ جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہیں یقین علم حاصل ہوا, کچھ ہوا باقی نہیں رہا. جو ہم پڑھتے ہیں یقیناً جان لیتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا باقی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ رہتے ہیں باقی. صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی فہم کی اور علم کی کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے, وہ یقین علم ہو جاتا تھا, اس لیے ان کو راسخ فی العلم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, راسخون فی العلم, اگر صحابہ نہیں تو پھر کون ہے امت میں کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یقین علم چوتھے نمبر پہ. پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا اور ناسخ اور منسوخ کو بھی جاننا. یعنی ایک تو مراد کو بھی سمجھنا ہے لیکن صحیح معنی کو بھی پانا جو ہے. چوتھے نمبر پہ صحیح معنی کو پانا, پانچویں نمبر پہ صحیح مراد کو حاصل کرنا. یہ بھی خوبی ہے کہ آپ سے صرف براہ راست علم حاصل کرنے کی, صحیح مراد کو بھی پا لیا. آٹھواں نمبر ہو گیا, جو چیز سمجھ میں نہیں آئی چوتھے نمبر پہ یقین علم, پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا, چھٹے نمبر کو صحیح مراد کو حاصل کرنا, ساتویں نمبر پہ مشکل میں سوال کرنے کا امکان کا ہونا. مشکل کوئی پیش آ گئی, یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول, یسألونک عن الخمر والمیسر, یسألونک عن اليتامى, یسألونک عن المحیض. جہاں پر کوئی مشکل پیش آتی تو سوال کرنے کا امکان تھا ان کا کہ نہیں تھا, خصوصیت ہے کہ نہیں. آج ہمیں جو مشکل پیش آتی ہم کسے پوچھیں, ہم تو انہیں کی طرف نصوص کی طرف جاتے ہیں, پھر ہمارے علماء استاد جیسے میں سمجھاتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں, لیکن ان سے بہتر فہم کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی یسألون, قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے سبحان اللہ, کون سوال کرتے تھے سبحان اللہ. یہ سارے کے سارے جو سات وجوہات ہیں کس چیز کی ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کی جو خصوصیات ہیں. پانچویں نمبر پہ کہ فہم سلف کی جو خصوصیت ہے کہ وہ اس دین کے حامل ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے, خصوصیت ہے کہ نہیں؟ اب جو حامل ہے وہ صحیح سمجھنے والا نہیں ہے, کیا ممکن ہے؟ جو اس دین کا حامل جسے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اب اسے گھر میں جا کر سونا نہیں ہے, اس نے اب اس کی ذمہ داری ہے اس نے آگے اس علم کو پہنچانا ہے, وحی کے دروازے بند ہو چکے ہیں نا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سب سے جو بلند مقام رکھتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرئا سمع مقالت فوعاها وحفظها وبلغها, اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے, اس شخص کے چہرے کو رونق بخشے. کون ہے وہ شخص؟ جس نے میرے قول کو سنا. پہلے سمع, تابعین نے سمعا تھا یا صحابہ کرام نے سمعا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے صحابہ کرام کے علاوہ جو یہ شرف حاصل کر سکا یا جو یہ فخر کر کے یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا آپ سنوں کو فرماتے ہوئے؟ سمع مقالتی, بعد میں آنے والے تو ہم نے آپ سنوں کو فرمان کو سنا ہے لیکن حدیث کی راویوں کے ذریعے سے انہوں نے براہ راست سنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس حدیث میں جو سر فہرست ہیں جن کے چہرے پر رونق ہیں اور خوبصورت ہیں پر نور ہیں صحابہ کرام ہیں, جس نے میرے قول کو سنا فوعاها اور سمجھا وحفظها اور یاد بھی کیا وبلغها اور آگے بھی پہنچایا, تو صحابہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے ان خوبیوں کے حامل؟ چھٹے نمبر پہ اللہ تعالی نے خاص ان کو نوازا ہے صحیح ایمان اور استقامت دین. صحیح ایمان اور استقامت دین سے اللہ تعالی ان کو خاص نوازا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, ہر پڑھنے والا قرآن مجید جو بھی قرآن یہ پڑھے گا یہ دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم, اور صیغۃ الجمع اہدنا نہیں ہے, ہم سب کو ہدایت ہے صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہ, ان کا راستے پر تو نے انعام فرمایا. کون ہے یہ؟ سر فہرست صحابہ, الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین, انبیاء تو انبیاء ہیں, صدقین شہداء صالحین صحابہ کرام سر فہرست ہیں. پوری امت میں اگر کہیں پہ صدقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں تو صحابہ کرام سبحان اللہ, آپ ان کی زندگی دیکھ لیں تو آپ کو ان صفات میں دوسرے لوگوں پر ہمیشہ آگے مقدم پائیں گے, پیچھے ہرگز نہیں دیکھیں گے آپ سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ بھی دلیل ہے کہ جو ایمان ان کا تھا ویسا ایمان بعد میں آنے لوگوں کا نہیں ہے, اس لیے بعد میں لوگوں کو یہی ہدایت دی گئی ہے, یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنا ایمان ویسے کرو جیسا کہ ان کا ایمان تھا. تو ایمان اور استقامت دین یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام تھا صحابہ کرام پر ان اجمعین پر. ساتویں نمبر پہ فہم سلف کی ہم خوبیاں بیان کریں. ساتویں خوبی عربی زبان کو سمجھنے کی خصوصیت اور خوبی. قرآن عربی زبان میں, حدیث عربی زبان میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں, قریش میں سے ہیں, اور صحابہ کرام جو اسلم کے زیادہ قریب وہ بھی قریش میں سے ہیں. قرآن مجید بھی قریش زبان پر ہی نازل ہوا, اور مصحف عثمان جب اجماع ہوا ایک ہی مصحف پر, صدر عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا لکھنے والوں کو, صدر زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کو, صدر معاویہ بھی تھے, کہ جہاں پر اختلاف پاؤ پڑھنے کا تو قریش کی زبان کو لے لینا, اس کے مطابق لکھنا قرآن مجید کو. سبحان اللہ, کیونکہ جو ایکسنٹ تھے مختلف تھے, تو سید عمر آگے بین کو سید عثمان رضی اللہ عنہ نے تاکہ یہ اختلاف بھی نہ رہے اس کو دور کرنے کے لیے پھر اجماع ہوا صحابہ کرام کا. اب مصحف عثمان اب دیکھیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اور ایک ہی قرأت میں ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں, تو یہ اجماع تھا صحابہ کرام کا. تو عربی زبان کی دلالت کو سمجھنا صحابہ کرام سے بہتر اور افضل کوئی نہیں امت میں, وہی سب سے افضل ہیں, سب سے بہتر ہیں. آٹھویں نمبر پہ آٹھویں خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور تقویٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اب تقویٰ کے اعتبار سے ابو بکر صدیق جیسا امت میں کوئی ہے؟ عمر فاروق جیسا, سیدنا بلال جیسا, سیدنا سلمان فارسی جیسا, صحابہ کرام جیسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اخلاص اور تقویٰ کے اعتبار سے امت میں سے سب سے آگے ہیں, اور اللہ کا یہ فرمان ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, جتنے اللہ سے ڈرتے رہو گے اتنے اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. اور نویں نمبر پہ نام خصوصیت خیر الامم ہے. یہ امت خیر الامم ہے, سب امتوں میں سب سے بہترین امت یہ امت ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. اور اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. جب ہم خیریت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے فہم کی, سمجھ کی, اس شخص میں کیا خیر ہے جو امت بھی ہے سمجھتا بھی ہے دین کو, اس میں کوئی خیر باقی رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین اور افضل امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, لوگوں کو اچھے طریقے سے بلانا, برائی سے روکنا, اللہ تعالیٰ پر ایمان, بغیر علم کی ہوتا ہے کہ بغیر سمجھ کی ہوتا ہے؟ آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ جو برائی آپ نہیں جانتے بچوں کو روک سکتے ہیں؟ آپ کچھ جانیں گے تب کچھ کریں گے نا, تو بغیر سمجھ کے خیریت ممکن نہیں امت میں, اور خاص طور پہ صحابہ کرام کی سمجھ کے بغیر امت میں کوئی خیر باقی ہو نہیں سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں کوئی بھی ایسا نبی نے نہیں بھیجا کسی امت میں مجھ سے پہلے, الا یہ کہ اس نبی کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی تھے جو اس کی سنت اس نبی سے لیتے تھے, اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے, پیروی کرتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں, اور کرتے وہ ہیں جس چیز کو ان کو حکم نہیں دیا جاتا. سے مسلم کی روایت ہے. تو ہر نبی کے حواری اور صحابی ہیں جو براہ راست علم حاصل کرتے نبی کا. تو ہر قوم کے نبی کے حواری سب سے اچھے ہیں فہم اور سمجھ کے اعتبار سے, اور یہ امت جو سب سے افضل امت ہے, اس امت کے نبی کے حواری اور صحابی فہم میں سب سے پیچھے ہیں, یا ان کے فہم کا کوئی قدر و قیمت نہیں, کوئی خصوصیت نہیں ہے؟ عجب بات ہے. تو یاد رکھیں بعد میں آنے والے لوگوں کا فہم ان کے فہم سے اچھا ہو نہیں سکتا, یہ ثبوت ملتا ہے. دسویں نمبر پہ اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی و اللہ تعالیٰ سے راضی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے بغیر سمجھ کے بغیر فہم کے. اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ باعمل مسلمان سے, علم والے سے, یا جاہل اور سست ترین انسان سے جو بے عمل ہو؟ عجب سی بات ہے, جب اللہ ان سے راضی ہے تو یہ ثبوت ہے کہ ان میں اتنی خوبیاں موجود ہیں, اتنی صلاحیتیں موجود ہیں دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے قرآن مجید میں کہ میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہے, یعنی ان کو میں راضی کروں گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا خاص طور پہ, کیونکہ صحابہ ہیں جو خوبیاں ان کی ہیں ان سے تھوڑی کم خوبیاں ہیں لیکن ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے, پھر ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے, تو جو بہترین تین زمانے ہیں یہ سب سے بہترین زمانے ہیں. پھر ابن القیم نے بڑی پیاری بات کی, میرے پاس وقت نہیں ہے, تقریباً 20 پوائنٹ ہیں جو ابن القیم نے بیان کیے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیت کے اعتبار سے. میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. مدارج السالکین میں آپ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں بڑی پیاری باتیں ہیں اس اعتبار سے, اور اعلام مقیم میں بھی بڑی پیاری بات ہے فہم سلف کے اعتبار سے. اگر کوئی ساتھ ساتھ مزید دیکھنا چاہے تو وہ یہ کتابیں پڑھ لیں اور دیکھ لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.